بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, جمعۃ المبارک 20 اکتوبر سن 2000, مسجد دارالسلام باغ جناح میں امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کرنے کا اصل کام دعوت الی القرآن کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا, خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة السجدة, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, وَمَنْ نَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ, وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, امين يا رب العالمين. پچھلے جمعے میں میں یہاں حاضر نہیں تھا, اور معذرت خواہ ہوں کہ اس سے پچھلے جمعے میں میں آپ کو مطلع نہیں کر سکا تھا. البتہ ایک دن پہلے ایک اشتہار میں نے اپنے فیصل آباد کے پروگرام پہ شائع کر دیا تھا, جس میں تذکرہ موجود تھا کہ میرا جمعے کا خطاب قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں. بدھ کے روز جنگ میں ایک خطاب تھا, جمعہ رات کی رات کو پھر فیصل آباد جی میں کھلی جگہ میں ایک دینی کتابوں کا اشاعتی ادارہ ہے, اس کے زیر اہتمام علم کی اہمیت پر ایک جلسہ عام تھا, اور بہت اچھا تھا, بڑی عمدہ حاضری تھی. وہاں بھی مفصل خطاب ہوا, پھر جمعے کا خطاب ہوا, اور نتیجہ تو یہ کہ فیصل آباد سے میں واپس آیا تو کچھ بیمار ہو کر آیا. اب اصل میں صحت متحمل نہیں ہے اس تیزی کے ساتھ پروگرام جو ہوتے ہیں ان کی. بہرحال اس سے قبل کئی جمعوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ان اجتماعات میں سورہ سجدہ کا بیان ہو رہا ہے. آج میں نے سورۃ سجدہ کی 21ویں لے کر اور 30ویں آیت تک کی تلاوت کی ہے. ان میں سے پہلی دو آیات کا بیان ہو چکا ہے 15 دن قبل, لیکن ان کی اہمیت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں آج پھر دوبارہ اجمالی اعادہ کروں. آیت نمبر 21 جو ہے سورہ سجدہ کی, وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون عذاب ہے کہ انسانوں پر جو عذاب بھیجتا رہا ہے, اس کے کیا قوانین ہیں, کیا قواعد ہیں. اللہ کا کوئی کام بھی الل ٹپ نہیں ہے, ہر شے کے قواعد ہیں, قوانین ہیں, جنہیں قرآن سنت اللہ کہتا ہے. اللہ کا ایک طریقہ ہے, اللہ کی ایک سنت ہے, ایک سنت رسول ہے, ایک سنت اللہ ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت میں تم کبھی کوئی تحویل اور تبدیلی نہیں پاؤ گے, اٹل قوانین. تو عذاب کی دو قسمیں اس آیت میں بیان ہوئی, کہ کسی بھی قوم کو جس پر غفلت طاری ہو چکی ہو, پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیے جاتے ہیں تاکہ جو بھی ہوش میں آ سکتے ہو آ جائے. ظاہر بات ہے کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان میں سے بعض کی نیند بہت گہری ہے، غفلت جو ہے اس کا پردہ جو ہے بہت ہی دبیز ہے، بعض وہ ہے جن پر زمول سا طاری ہو گیا ہے، پردہ جو ہے غفلت کا اتنا دبیز نہیں ہے، تو یہ جھنجھوڑنے کا انداز ہوتا ہے تاکہ جس کے اندر بھی جاگنے کی کوئی صلاحیت ہے وہ جاگ جائے، جو ہوش میں آ سکتا ہو آ جائے. لیکن پھر یہ کہ اس چھوٹے چھوٹے عذابوں کے بعد پھر جب فیصلہ کر لے کوئی قوم کہ وہ تخت سے مس نہ ہو اور اپنے کفر پر یا شرک پر یا اعراض عن آیات اللہ، اللہ کی آیات سے اعراض پر اگر وہ مصر رہے تو پھر آخری عذاب آتا ہے، وہ عذاب الاکبر ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ چھوٹے عذابوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شاید کہ یہ لوٹ آئے، شاید کہ کچھ لوگ جاگ جائیں، شاید کہ کچھ لوگ ہوش میں آ جائیں، شاید کہ کچھ توبہ کر لیں، شاید کہ کچھ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں. تو ہم انہیں لازمن مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ اگر کوئی جاگ سکتا ہو تو جاگ جائے. ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو چار سورتیں ہیں اس مقام پر قرآن مجید میں، مکی سورتیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، اس میں عجیب بات یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کی مناسبت سورہ لقمان سے ہے اور سورہ روم کی مناسبت سورہ سجدہ سے. جیسے وہ ریشیو پروپورشن کے سوالات کبھی ہم نے میٹرک میں کیے تھے، اس طرح کسی ایک نسبت ہے ان کے اندر. سورہ روم کی 60 آیتیں ہیں اور وہاں 41 آیت اسی مضمون کی ہے، اور سورہ سجدہ کی 30 آیتیں ہیں تو 21 آیت اسی مضمون کی ہے. سورہ روم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لنذیقہم بعض الذی یعملون لعلہم یرجعون. وہی الفاظ آخر میں آئے کہ بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے. جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے یہ فساد کس نوعیت کا تھا، اور آج جب ہم دیکھ رہے ہیں تو فساد کس شدت کو پہنچ چکا ہے، بہت آگے بڑھ چکا فساد. اللہ تعالیٰ کے خلاف اتنی عام بغاوت دنیا میں کبھی نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی. بغاوت، آسمانی ہدایت، آسمانی شریعت ان سب سے بے اعتنائی، اور حاکمیت کی مدعی بن گئی ہے پوری نوع انسانی. ہم حاکم ہیں خود، کون اللہ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. جو کچھ کہا تھا کبھی فرعون نے، علیہ سلیم ملک و مصر وہاذہ الانہار و تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے تسلط اور قبضے میں نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا کون اللہ، کیا موسیٰ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی اس کا حکم ہے، میں نہیں جانتا، میری حکومت. آج پوری نوع انسانی یہ کہہ رہی ہے، پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام. تو اتنے بڑے پیمانے پر کبھی بغاوت جو آج ہوئی. اب چونکہ قرآن مجید تو نازل ہو رہا تھا تو آخری کلام اللہ کا یہی ہے، تا قیام قیامت اور تو کلام آنا نہیں ہے، تو آنے والے تمام ادوار کا نقشہ اس میں کھینچ لیا گیا. گویا کہ اس آیت کا اصل ظہور آج ہو رہا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد جو ہے رونما ہو چکا ہے، بلکہ غالب آ چکا ہے. زہرا کے معنی ہوتے غالب آ جاتا ہے، بحر و بر میں خشکی اور تری میں بغاوت ہے اللہ کے خلاف. اور اس کے بعد فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ہم ان کے کچھ کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھا دیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. تو مضمون وہی ہے جو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 کا ہے، وہی سورہ روم کی آیت نمبر 41 کا. اب میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں کہ دیکھیے ملت اسلامیہ اگرچہ وہ تقریباً 140-150 کروڑ پر مشتمل ہے اس وقت، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 20-25 کروڑ عرب ہیں اور ہمارا معاملہ ہے 13-14 کروڑ ہم ہیں، باقی تقریباً 100 کروڑ جو ہیں باقی ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، انڈونیشیا میں ہیں، ملائیشیا میں ہیں، ایران میں ہیں، خراسان کے یہ ممالک جو ہیں جو آزاد ہوئے ہیں، خود چین میں 5 کروڑ مسلمان ہیں، پھر عالم عرب جو ہے وہ تو ہے ہی. تو ان میں سے اصل میں جو اہم ترین دو حصے ہیں اس امت کے، اہم ترین عرب، ان کی فضیلت یہ تھی کہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، ان کی فضیلت یہ تھی کہ ان میں سے مبعوث کیے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول عربی. تو یہ بہت بڑی فضیلت تھی جو اللہ نے انہیں دی. تو جن کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اتنی ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اور وہ غلط کام کریں تو اتنی ہی ان کی سزا سخت ہوتی ہے. نمبر 2 پر ہے مسلمانان پاکستان، جن پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا قیام جو ہے اس کو عمل میں لائے، پھر 400 برس سے مجددین ہندوستان میں پیدا کیے، اعظم رجال ہندوستان میں آئے، یہ ساری علامات ہیں. پھر یہ کہ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا. اب اگر یہ غور کر لیجئے، اگر عرب اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر رہے تو ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں، اور اگر ہم اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر رہے جس وعدے پر ہم نے یہ ملک مانگا تھا تو نمبر 2 مجرم ہمیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا معاملہ کسی کیٹیگری میں نہیں ہے. اب ان دونوں کے حساب سے ذرا نوٹ کیجئے، عذاب ادنا، ملت عرب پر جو عذاب ادنا آیا اس کے ویسے تو کئی لینڈ مارکس ہیں. تقریباً 2000 سال کے بعد اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست، بالکل اسرائیل جو ہے کبھی آپ نے دیکھا اس کا نقشہ خنجر کی طرح ہے، بالکل خنجر، نیچے تکون جا رہی ہے سینی لمبی سی اور اوپر قبضہ ہے. 1948 میں یہ خنجر نصب، 48 میں پھر جنگ ہوئی اور بری طرح مار کھائی عربوں نے. 67 کی جنگ جو ہے وہ ان کا عذاب ادنا جو ہے اس کا ایک بہت بڑی علامت ہے. 3 ملکوں کو انہوں نے وہ شکست فاش دی ہے، مصر سے سارا صحرا سینا چھین لیا، شام سے گولان ہائٹس چھین لیے، اور شرق اردن سے پورا کا پورا مغربی کنارہ جو ہے وہ پورا چھین لیا. 3 طرف سے اس نے فتوحات حاصل کی. بدترین وقت تھا یہ ملت عرب پر، ملت اسلامیہ عربیہ بدترین وقت. لیکن اس سے بھی آگے چل کر 1990-91 کے اندر پھر جو خلیج کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد سے عربوں کو سر جھکا دینا پڑا ہے اسرائیل کے سامنے، ایک ایک کر کے تسلیم کر کے چلے گئے. یہ ذلت ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی. لیکن ابھی عذاب اکبر کا مرحلہ باقی. میں ڈرتے ڈرتے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بہت پہلے سے نظر آ رہا تھا، میری تحریروں میں موجود ہے، میری 1993 میں کتاب چھپی تھی سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، اور 92 میں وہ اصل میں نوائے وقت میں کالمز کی شکل میں شائع ہوئی تھی. اس میں یہ سارا نقشہ میں دے چکا ہوں کہ بہت بڑا عذاب آنے والا ہے امت عرب پر. اس کے لیے ایک حدیث تو میں کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں، کئی دفعہ، ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہی بربادی ہلاکت ہے عرب کے لیے اس برائی سے، اس شر سے، اس عذاب سے جو قریب آ گیا. آج ایک اور حدیث آپ کو میں سنا رہا ہوں، یہ ترمذی شریف کی جلد 2 سے ہے، اور باب جو ہے وہی ہے کہ فی فضیلت العرب، عربوں کی جو فضیلت ہے، میں نے بات وہیں سے شروع کی ہے، امت مسلمہ کا افضل ترین حصہ عرب. اب اگر انہوں نے اسلام سے منہ موڑا اور کہیں اسلامی نظام قائم نہیں کیا تو ان سے بڑا مجرم تو کوئی نہیں. تو جو فضیلت کا نتیجہ نکلنے والا ہے وہ ہے اب ان کی ہلاکت. چنانچہ حدیث کے الفاظ ہے، من اقتراب الساعت ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے یہ شے بھی ہوگی کہ عرب ہلاک ہو جائے. یہ من حیث المجموع کی بات ہو رہی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ بھٹی جو ہے وہ دہکنے والی ہے. آپ پتہ نہیں آج کل کے حالات کو دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، پہلے یہ مسئلہ سمجھا جا رہا تھا اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین مسئلہ تھا، پچھلے چند دنوں میں یہ 2.5-3 ہفتوں کے اندر اب یہ عرب اسرائیل مسئلہ بن گیا. آج کل بھی اس وقت جو ہے سربراہان مملکت جو ہیں تمام عرب ممالک کے، ان کے اجلاس کے لیے تمہیدی طور پر وزرائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے قاہرہ کے اندر. اگرچہ جو حکومتیں ہیں وہ بڑی ڈیوائڈڈ ہیں، بی بی سی کے تبصرہ اگر آپ سنیں، سخت ترین موقف جو ہے وہ عراق اور شام کا ہے کہ اسرائیل سے سارے تعلقات منقطع کیے جائیں، اور نمبر 2 یہ کہ اسرائیل کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے اس کے ساتھ بھی تجارتی بائیکاٹ کیا جائے، امریکہ کے سامان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. یہ دونوں اڑے ہوئے اس پر. لیکن باقی جو ہیں حسنی مبارک ہو جائیں، چاہے شاہ فہد ہو جائیں، یا اور کوئی شاہ ہوں، یا اردن کے شاہ جو ہیں اس وقت عبداللہ وغیرہ، یہ ذرا نرم چاہیں گے، یہ اس طرح کے ہاکس نہیں ہیں، اس طرح کا معاملہ لینے کو تیار نہیں. لیکن ساتھ ہی بی بی سی کا جو کمنٹیٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ جو سربراہان ہیں اور جو ذمہ دار ہیں، یہ چاہے ڈیوائڈڈ ہیں اپنی رائے میں، عرب عوام ڈیوائڈڈ نہیں ہے، عوام جمع ہو چکے ہیں، پولرائزیشن ہو گئی ہے. اب یہ اسرائیل اور عرب کے درمیان جنگ ہے، اسرائیل اور فلسطینیوں کی جنگ نہیں، بالکل کلیئر پولرائزیشن. عوامی سطح پر تو کلیئر ہے، اوپر جو ہے سربراہ جو ہیں حکومتیں جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کچھ آدھے ادھر آدھے ادھر، یا یہ کہ وہ امریکہ کے اشارے پر واقعتاً جو ان کے نوجوان ہیں جو شیلے ان کو ختم کریں، ان کو ہلاک کریں. اسیسینیٹ کرے، قتل عام کرے، سب کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال ایک بات بالکل واضح ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کا کوئی سوال ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اب آخری جو ہے مقطع میں آ پڑی ہے سخن دسترانہ بات. ایک حد تک تو اسرائیل نے امریکہ کا دباؤ قبول کیا، یہ بھی بڑی مشکل سے امریکہ نے منوایا تھا کہ تم سارے علاقے جو ہیں عربوں کے جو تم نے 67 میں لیے تھے وہ واپس کر دیں اور سارے عرب تمہیں تسلیم کر لیں. چنانچہ اس طریقے سے یہ پیس ٹاکس بڑھ رہی ہے، 97 سے شروع ہوئی، ہوتے 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 نہ معلوم کتنے دور آئے، آسلو سے شروع ہوئی، پھر واشنگٹن میں ہوئی، پھر بائی ریور کی ہوئی، پھر کیمپ ڈیوڈ میں ہوئی، ہوتے ہوتے اب آ گیا مسئلہ یروشلم کا. یروشلم کے بارے میں یہودی قوم بالکل یکجان ہے کہ یہ تو رہے گی، مستقل طور پر پورا یروشلم ہمارا ہے، ہماری ریاست کا یہ صدر مقام ہوگا. عرب جو ہے وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم یہاں تک جا سکتے ہیں کہ اس کا بھی بٹوارا کر لو، جیسے ہمارا ایک فلسطینی ریاست ہوگی، القدس جو ہے مشرقی یروشلم وہ ہمارا دارالخلافہ ہو جائے گا، مغربی میں تم بنا لو. اچھا یہ بھی یہود براک نے مان لیا، اس حد تک چلا گیا وہ. لیکن آگے جو بات اس نے تسلیم نہیں کی وہ یہ ہے کہ جو امت الصخرہ ہے اس پر ہمارا اختیار رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ امت الصخرہ وہاں بنا ہوا ہے، وہ بہت بڑی ڈوم. کبھی آپ اگر بی بی سی پر دیکھتے ہو تو یروشلم سے جب بھی کوئی ان کا بول رہا ہوتا ہے، نمائندہ کوئی ان کا، تو وہاں پیچھے جو ہے سب سے نمایاں عمارت جو ہے نظر آتی ہے، جو کہ یروشلم کی بلند ترین شاندار ترین وہ قبت الصخرہ ہے. وہ ایک چٹان ہے جیسے کوہ صفا کوہ مروہ. کوہ صفا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جو ہے جو بھی گئے ہیں وہاں خاصا بڑا گنبد جو ہے سعودیوں نے جو حرم کی تعمیر کی ہے تو گنبد بنا دیا گیا، اسی طرح بہت بڑا گنبد ہے، بہت بڑا گنبد. یہاں پر ہوتا تھا ان کا ہیکل سلیمانی، حضرت سلیمان نے جو ہیکل تعمیر کیا تھا، اب اسے گرایا تھا نبوکدنضر نے، مسلمانوں نے تو نہیں گرایا. اس کے بعد جب دوبارہ تعمیر کیا تو اسے گرایا تھا ٹائٹس رومی نے، مسلمانوں نے تو نہیں گرایا. لیکن پھر چونکہ اسی مقام سے حضور کو معراج کا سفر جو ہے آسمانی حساب شروع ہوا، وہاں پر مسلمانوں نے ایک تعمیر کر لی. یہ قمت الصخرہ ہے، الحرم الشریف. اس پر کوئی امکان ہی نہیں ہے، نہ عرب مصالحت کر سکتے ہیں نہ یہودی. یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ان کا تو خانہ کعبہ ہے وہ جو گرا پڑا ہوا ہے 2000 سال، 1930 برس سے گرا ہوا ہے، 67 عیسوی میں گرایا گیا تھا. لہذا بہت بڑی ہلاکت اور بہت بڑی خونریزی آ کر رہے گی. اب میں آپ کو پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ میرے پاس اس کتاب کا ٹائٹل موجود ہے، یہ ایک خاتون جرنلسٹ امریکہ کی، فورسنگ گاڈز ہینڈ، یعنی امریکہ کے عیسائیوں میں ایک زبردست تحریک موجود ہے اسرائیل کے حق میں. اور اس کی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل یہاں ہوگا اور تخت داؤد علیہ السلام قائم ہوگا تو حضرت مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہوگی، دوبارہ جو آئیں گے تب آئیں گے. لہذا اسرائیل کو رہنا چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے، اور اس کو قائم رہنا چاہیے، اس پر ہیکل بننا چاہیے. تو عیسائی دنیا پوری کے ساتھ ہے، اور حدیث میں آتا ہے جب یہ جنگ چھڑے گی تو عیسائی 80 لشکر 80 علم لے کر عربوں پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر عالم کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی. شاید کوئی ڈویژن 12,000 کا ہو یا 6,000 کے دو ڈویژن ہو. اس وقت نیٹو میں 60 کے قریب تو ملک ہیں، اور وہ تمام ملک آئیں گے تو 60 علم تو ہو گئے. ابھی دیکھیے اور کیا شکل ہوتی ہے. بہرحال یہ بہت برا وقت آنے والا ہے، اور میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر کہ آپ کو ایمان معلوم ہو کہ یہ خرابی آنے والی ہے، لیکن جب وہ قریب آتی ہے تو صدمے کی کیفیت طاری ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صدمے کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، لعلک باقی النفس کا اللہ یقول مومنین، اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو صدمے میں ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. میں اس وقت شدید ڈپریشن میں ہوں کہ اب کیا ہونے والا مجھے نظر آ رہا ہے، جس بڑے پیمانے پر ہلاکت اور بربادی آنے والی ہے اہل عرب پر، اس کا میں آپ کو کوئی اندازہ نہیں بتا سکتا. ہولوکاسٹ کے لیول کا، 60 لاکھ یہودی اسی صدی میں قتل کیے تھے. 60 لاکھ نبوکدنضر کو تو بھول جائیے، وہ 2500 سال پرانی بات ہے، 600 قبل مسیح کی بات ہے، 2587 برس پہلے کی بات ہے. آج سے 587 قبل مسیح میں نبوکدنضر نے جو ہے وہ ہلاک کیا تھا بے شمار یہودیوں کو، 6 لاکھ کو، اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا تھا بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا، اور بیبیلونیا میں اس نے وہاں پر اسیری میں رکھا. پھر ٹائٹس رومی نے ہلاک کیا تھا، وہ بھی 67 عیسوی کی بات ہے، 1930 برس اس کو بھی ہو گئے. بابا یہ تو اس صدی کی بات ہے، مڈل آف دی 20th سینچری، ہولوکاسٹ، 60 لاکھ یہودی ختم ہوئے. اب یہودیوں کے بعد وہ تھی سابق امت مسلمہ، موجودہ امت مسلمہ محمد، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہی سزا آئے گی. اللہ کا قانون فرام نیشن ٹو نیشن چینج نہیں ہوتا، قانون ایک ہی ہے. آج شروع ہی میں نے حوالہ دیا تھا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کا قانون بدلتا نہیں. بہرحال عالم عرب کی تو جو بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب آئیے دوسرا، پاکستان کے لیے عذاب ادنا 1971، لیکن بہرحال تھا ادنا ہی، اگرچہ بہت بڑا عذاب ہم پر تھا. اتنی بڑی شکست کا کلنگ کا ٹیکا ہمارے ماتھے پر لگا، دشمنوں نے بغلیں بجائیں، دو قومی نظریہ بھی ہم نے غرق کر دیا ہے خلیج بنگال میں، اور یہ کہ پاکستان، مشرقی پاکستان نے نام بھی بدل لیا. 43,000 ہمارے ریگولر آرمی کے لوگ، جوان سے لے کر اور جرنیل تک ان کے قیدی بنے، 50,000 مور سویلینس ان کی قید میں گئے. کتنا ہمارا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا، ان کا مورال آسمان پر، ہمارا مورال پاتال میں آ گیا. بہت بڑی شکست، بہت بڑی شکست، عذاب الادنا. لیکن مجال نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سبق اس سے حاصل کیا. اب اس کو 30 برس ہو گئے، غور کیجیے، 29 تو ہو گئے نا. کوئی فرق ہے ہمارے لیل و نہار میں؟ کوئی ہمارے رات اور دن کے انداز میں کوئی فرق ہے؟ ہماری دلچسپیوں میں کوئی فرق آیا؟ ہم نے اللہ کی طرف کوئی رجوع کیا؟ ہم نے انفرادی یا قومی سطح پر کوئی توبہ کی؟ جمی جمبت نہ جمبت بل محمد، معلوم ہوتا ہم نے اس سے کوئی اثر نہیں. اب ہم اس عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے ہیں. اللہ کا کرم کوئی ہو جائے وہ بالکل دوسری بات ہے، اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، اللہ کا ہاتھ کسی نے باندھا نہیں ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ جو دو اشعار ہیں کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کا پورا امکان موجود ہے. جو پیشن گوئیاں آ رہی ہیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اگرچہ ایک جو اہم تجزیہ نگار ہے سیاسی کالم نویس، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ در حقیقت اس قسم کی پیشن گوئیاں بھی پاکستان کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ کے ہتھیار ہیں. اور ایک اہم بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ قابل توجہ بات ہے یہ کہ یہ ساری پیشن گوئیاں امریکہ سے آتی ہیں. کسی جاپانی مصنف نے نہیں کہا، کسی جرمن نے نہیں کہا، کسی برطانوی نے نہیں کہا، کسی فرانسیسی نے نہیں، سب امریکہ سے آ رہی. اور امریکہ کا ہمیں معلوم ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائی یہود میں تو ہو سکتا ہے واقعتاً، اس لیے کہ اس پر جو بہت زیادہ اس وقت زور ہو رہا ہے ابلاغ، ذرائع ابلاغ میں، پاکستان از اے فیل اسٹیٹ، ناکام ہو گیا، بیکار بنا، کیوں بنا، غلط بنا. اور ہمارے ہاں کی بہرحال ایک نمایاں شخصیت ہے جس نے کھل کر کہہ دیا بہت بڑی غلطی تھی پاکستان کا قیام. یہ صورتحال جو ہے، ایک تجزیہ یہ ہے کہ یہ سب بھی در حقیقت ہمارے خلاف میڈیا وار ہے، ہمارے خلاف نفسیاتی جنگ ہے، ہمارے اندر جو ہے زندہ رہنے کا عزم ختم ہو جائے ان پیشن گوئیوں کے بار بار ہیمرنگ ہوتی رہے دماغ کے اوپر، تو وہ جو قوت ارادی ہے وہ اس سے کچھ لی جائے. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن میرا تجزیہ تو آج سے بہت پہلے کا ہے، ان پیشن گوئیوں سے بہت پہلے کا. اگر یہاں اسلام نہ آیا تو یہ منطقی اور لازمی نتیجہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، اگر کے ساتھ مشروط ہے. اور ایک بہت بڑا اگر یہ بھی ہے، اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی. 1993 میں میری کتاب چھپی ہے، دس میری چیزیں لکھ چکا ہوں. ہو سکتا ہے ہمارے بھی کروڑوں قتل ہو، غصہ جتنا ہندو کو ہمارے خلاف، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ابھی جو آر ایس ایس کے گرو نے جو حرزہ سرائی کی ہے اخبارات میں آ رہا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی گو ماتا کے ٹکڑے کرا دیے ہیں، ہم سے بڑا مجرم ان کی نگاہ میں کوئی نہیں. اور اس وقت دنیاوی اعتبار سے جس قدر بلندی پر وہ ملک جا رہا ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہے. بہرحال یہ بات اٹل ہے اپنی جگہ پر کہ ہماری جو ہے، جس کو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اور فیت از ہینگنگ ان دی بیلنس، ترازو کے اندر جو ہے یہ ہماری قسمت جو ہے وہ ادھر یا ادھر، پلڑا ادھر ہو گیا تو بچ جائیں گے، پلڑا ادھر ہو گیا تو ہلاکت. اور عالم عرب کے بعد نمبر 2 کی ہلاکت جو ہے وہ مسلمانوں نے پاکستان کا مقدر بنے گی. اللہ تعالی ہمیں اس سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ معاملہ، فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کا. اور پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کو جو ہوا پاکستان پر اور ہندوستان پر، اس لیے کہ ہندوستان ہی کا ایک خلاصہ ہم نے پاکستان کی شکل میں نکالا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر رجوع الى القرآن کی دعوت اور تحریک بڑی شد و بد سے شروع ہوئی. اگلی آیت سورہ سجدہ کی اس اعتبار سے بہت معنی خیز ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے یاد دہانی کرائی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی وہ اس سے اعراض کرے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ یہ جو ہے ایک طرف تو عربوں پر ہے، عربوں کی تو اپنی مادری زبان میں قرآن ہے، لہذا ان پر تو سب سے بڑی حجت اللہ کی ہے۔ باقی پوری دنیا کے اندر رجوع الی القرآن کی تحریک جو ہے وہ ہندوستان میں چلی تھی، جو اپنے نقطۂ عروج کو پاکستان میں پہنچی ہے۔ یہ ذرا اچھی طرح تاریخی اعتبار سے بات سمجھ لیجئے، مسلمانوں کا خاص طور پر ہندوستان میں قرآن سے تعلق منقطع ہو چکا تھا۔ قرآن تو بس ثواب سے پڑھنے کی سمجھنے کی چیز تھی نہیں، عربی زبان یہاں جانتے بھی تھے لوگ، سرکاری زبان فارسی تھی، فارسی ختم ہوئی تو انگریزی ہو گئی، تو فارسی جاننے والے لوگ تھے، انگریزی پڑھنے والے لوگ بھی بعد میں ہوئے انگریز کے آنے کے بعد، عربی کوئی نہیں جانتا۔ قرآن پڑھ لو ثواب حاصل کر لو، یا ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کر لو، ختم قرآن بس۔ آج سے 300 برس قبل تقریباً شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی طرف رجوع کا ایک غلغلہ بلند کیا، بڑی زبردست دعوت، اس کا فارسی میں ترجمہ کیا جو اس وقت کی سمجھیے کہ سرکاری زبان تھی۔ پھر ان کے تین بیٹوں نے، یہ ایک خاندان کا اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام، شاہ ولی اللہ کا فارسی ترجمہ فتح الحمید، شاہ عبد العزیز نے تفسیر اردو میں لکھی تفسیر عزیزی، شاہ عبد القادر نے باب محاورہ ترجمہ کیا، حواشی لکھے مجھے قرآن، شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ کیا۔ یہ تحریک رجوع القرآن شروع ہوئی ہے، اور خاص طور پر یوں سمجھیے کہ 1807-1808 کے آس پاس پورے زور شور کے ساتھ یہ اور قرآن کی طرف رجوع کی ایک تحریک شروع ہو گئی۔ پچھلی صدی کا درمیانی حصہ زیادہ گزر گیا دو عسکری تنظیموں اور تحریکوں میں۔ پہلی تحریک تھی شہیدین کی، سید احمد بریلوی شاہد بائن شہید، دوسری ہندو اور مسلمانوں کی مشترکہ بغاوت تھی انگریز کے خلاف 1857 کی۔ لہٰذا اس کے دوران علمی کام نہیں ہو سکا، جب عملی تحریکیں چل رہی ہوں اور کچھ تو خون کے بازار گرم ہو تو ظاہر بات ہے کہ علمی کام تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ جب انگریز سیٹل ڈاؤن ہو گیا اس کے بعد، اب ظاہر بات ہے کہ فیٹ اکمپلی جسے کہتے ہیں فرینچ میں، کہ اب تو تقدیر ہے، یہ اب ہے، بات ماننا پڑے گا، انگریز کی اس چھت کے نیچے رہنا پڑے گا۔ تو اب ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس سلسلے کو خاص طور پر سب سے بڑی تحریک جو ہے وہ سید احمد خان نے دے دی۔ انہوں نے مغربی نظریات کے تحت غلط تشریح اور تعبیر قرآن مجید کی کرنی شروع کر دی۔ قرآن کو انگریز کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے جو چیزیں انہیں پسند نہیں تھی ان کو تراش خراش کے نکال دو، جن کوئی وجود نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، انسانوں ہی میں مشتعل مزاج لوگوں کو جن کہہ دیتے، فرشتہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ فورسز آف دی نیچر ہیں، سائنس کی اصطلاح ہے نا فورسز آف دی نیچر، یہ ہے کہ ایک کشش ثقل ہے، یہ بھی ایک فرشتہ ہے، بس حرارت ہے، بجلی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ فرشتے، ان کا کوئی تشخص نہیں۔ قرآن بھی محمد کے اپنے دل سے برآمد ہوا، کوئی جبریل وبریل کو میں نہیں مانتا، جبریل ہمی قرآن پیغام نمی خواہم، ہما گفتار معشوق اس قرآن کے مندارم، یہ معجزے معجزے کچھ نہیں ہے، خام خواہ لوگوں نے معجزہ سمجھ لیا ہے، وہ تو مد و جزر تھا، سمندر جو ہے وہ جزر پر تھا، اترا ہوا تھا، حضرت موسیٰ نکل گئے، جب وہ فرعون آیا تو وہ مد پر آ گیا، غرق ہو گیا، اللہ اللہ، جو یہ سمجھتے معجزہ ہو گیا۔ یہ جو تھا یہ ایک اسٹرائکنگ جو ہے، جیسے کہ کسی کو چبھو دیا جائے، تب علماء ہوش میں آئے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، قرآن کی تعلیمات کو مخ کیا جا رہا ہے، اسلامی عقائد کے بخیے ادھیڑے جا رہے ہیں۔ سر سید کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ میں انہیں ایک نہایت مخلص مسلمان قوم پرست سمجھتا ہوں، مسلمانوں کے بہت خیر خواہ تھے، بھلائی ان کو جو بھی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی بھلائی اس میں ہے، مسلمانوں نے ہند کی خود اس کے ساتھ انہوں نے وہ کام، لیکن اس معاملے میں وہ بہت بڑی گمراہیوں کا آغاز کر گئے۔ اس کے رد عمل میں پھر تفاصیل آنی شروع ہوئی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے موضح القرآن کا جو ترجمہ تھا شاہ عبد القادر صاحب کا، اسے اپ ڈیٹ کیا کہ 100 برس گزر گئے ہیں تو اردو زبان کا محاورہ تبدیل ہو گیا ہے، لہذا وہ تبدیلی محاورے اس بدلے ہوئے محاورے میں۔ پھر شیخ الاسلام صبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حواشی مکمل کیے، 5 پارے کے شیخ الہند کے تھے، مولانا محمود حسن صاحب کے، باقی 25 پارے کے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب کا بیان القرآن آ گیا، اس بیان القرآن سے 3 اور نکل آئی تفسیریں، مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر آ گئی، مولانا اجلیس کاندھلوی کی معارف القرآن آ گئی، مولانا شفیع جو ہے مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف 3 اور آ گئی۔ اہل حدیث کی اپنی تفسیریں آ گئیں، بریلوی حضرات کی اپنی آ گئیں، ترجمہ کیا مولانا احمد رضا خان صاحب نے، اس پر حواشی جو ہے مفتی نعیمی صاحب کے آئے ہیں، ہر مسلک کی بے شمار تفسیریں آ گئی. لیکن دوسری طرف سر سید کی جو اولاد ہے، مانوی اولاد، ان میں قادیانی بھی ہے، لاہوری، خاص طور پر مولوی محمد علی لاہوری کا انگریزی ترجمہ اور اردو ترجمہ بہت پاپولر ہوا. پھر اسی طریقے سے علامہ مشرقی کی تفسیر کا انداز تھا، چکرالوی کی تفسیر تھی، غلام احمد پرویز کی تفسیر تھی، یہ تمام سر سید کا، گویا کہ یہ ان کی ذریات ہیں. تو لیفٹ پر میں رکھتا ہوں، یہ گویا کہ بایاں بازو ہے، سر سید، علامہ مشرقی، غلام احمد پرویز، عبداللہ چکرالوی، مولوی محمد علی لاہوری، یہ ہیں کہ جو یعنی ضل ضلالاً بعیداً، جو گمراہی میں، اگرچہ قرآن کے نام پر گمراہی آئی ہے. اور دوسری انتہا پر شیخ الہند اور ان کا ترجمہ، ان کے حواشی، مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی تفسیر، پھر اس کی تین تفسیریں اس کی، اور پھر یہ کہ اہل حدیث، مولانا جو تھے ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر، اسی طریقے سے احسن التفاسیر، یہ بھی اہل حدیث حضرات کی مختلف تفسیریں آئی ہیں، اور پھر یہ کہ بریلوی حضرات کی تفسیر. درمیان میں تین شاخیں پیدا ہوئیں، یہ ہوتا ہے نا ہمیشہ، ایک انتہائی، ایک انتہائی، درمیان میں تین اور شاخیں پیدا ہوئیں. ایک تھی علامہ اقبال کی شاخ، جنہوں نے، اگرچہ وہ مفسر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے مفاہیم کو اپنے کلام میں جس طرح سمو دیا ہے انہوں نے، بڑے بڑے مفسرین روحا ماننے پر تیار ہو گئے احمد، اور ڈاکٹر اقبال کی پھر اسی فکر کی مزید آگے بڑھایا ہے ڈاکٹر رفیع الدین نے، قرآن اور علم جدید، یعنی جدید نظریات اور سائنس کے حوالے سے قرآن پر مطالعہ، پھر قرآن کے حوالے سے جائزہ اور تجزیہ کہ ان نظریات میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کو اختیار کرنا، غلط کو رد کرنا، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام، بہت بڑا کام، اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین. قرآن مجید جو حرکت پیدا کرنا چاہتا ہے، انقلاب، اقامت دین کی جد و جہد، اس پر مولانا ابوالکلام آزاد آئے، حزب اللہ قائم کی بیعت کی بنیاد پر، پھر اسی کو لے کر آگے چلے ابوالعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن اور جماعت اسلامی قائم کی، اور تفہیم القرآن جتنی پھیلی ہے دنیا میں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، بہت بڑے پیمانے پر پھیلی، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اس کی جو یوں سمجھیے کہ جو حلقہ ہے اس کا، وہ بہت وسیع. پھر ایک قرآن کے نظم کے حوالے سے، قرآن کا اپنا فطری اسلوب استدلال کا، مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی. یہ نوٹ کیجئے، میں نے ان شاخوں کو تو چھوڑ دیا، سر سید اور اس کی ذریت کو تو ایک طرف کر دیجئے، وہ تو ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنس ہے، وہ تو ضلوا ضلالا بعیدا، ضلوا فاضلوا، وہ گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کر دیا. لیکن ادھر داہنی طرف جو علماء ہیں، علماء حقانی، ان کے حوالے سے درمیان میں یہ تین شاخیں، ان چار سے میں نے قصب فیض کیا ہے، اور یہ رجوع الی القرآن کی تحریک جو پاکستان میں چلی ہے، اس میں یہ چاروں لڑیے آ کر جمع ہو گئی. یوں سمجھیے کہ جیسے ایک تالاب ہے، اس میں چار طرف سے پانی آ رہا ہے اور ایک طرف سے نکل رہا ہے. ویسے تو یہ ہے نا کہ اب تربیلا ڈیم میں پانی آ رہا ہے دریائے سندھ کا، لیکن دریائے سندھ بھی ہو سکتا ہے کئی شاخوں میں آ رہا ہو، کوئی ایسا حوض بھی ہو سکتا ہے چار نالیوں سے پانی آ رہا ہے، وہ پانی پر یکجان ہو کر کسی ایک پائپ سے نکل رہا ہے. یہ چار چیزیں الحمدللہ کہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا جو داعی اور مؤسس تھا، انہوں نے چار چیزوں کو جمع کیا، ڈاکٹرین، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین، ابوین، ابوالکلام، ابوالعلیٰ، ہیین، فراہی، اصلاحی، اور شیخین، شیخ الہند مولانا محمود حسن، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد اسماعیل. اس سے پھر جو دعوت چلی آپ اندازہ کیجئے، پوری دنیا میں کوئی امکان نہیں ہے کہ رجوع الی القرآن کی دعوت جس زور شور کے ساتھ پاکستان میں چلی ہے اس کی کہیں آپ مثال دے دیں. دورہ ترجمہ قرآن رمضان مبارک کے دوران چھ چھ پانچ پانچ گھنٹے لوگ جاگ رہے ہوں، قرآن سن رہے ہوں، کہیں اس کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہاں یہ چیز چلی ہے تو کس قدر پاپولر ہوئی اور چل رہی ہے. درس قرآن، عوامی درس قرآن، جس کا خواب دیکھا تھا کبھی شیخ الہند مولانا محمود حسن نے، عملاً تو اگر ہوا ہے تو وہ انجمن خدام القرآن اور اس کا جو داعی اور مؤسس ہے اس کے ذریعے سے ہوا ہے. سات سات سو آدمی، آٹھ آٹھ سو آدمی، چھ چھ سو آدمی. جب میرا درس ہوتا تھا مسجد شہداء میں تو ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم ہوئی، اس سے پتہ چل گیا کہ کتنے آدمی تھے. سات سو نسخے ہم نے تقسیم کیے، سات سو آدمی تھے درس میں. نہ کوئی فرقہ میرے پشت پر تھا، نہ کوئی سیاست میں کر رہا تھا, کچھ بھی نہیں. پھر یہ حال ہے, پھر یہ رجوع, قرآن اکیڈمیز, نو ون ایئر کورس, طالب علم. میں سمجھتا ہوں کم و بیش 500 نہیں تو میرا خیال 1000 نہیں تو 500 جو ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہمارے ان کورسز سے نکل کر جا چکے ہیں. ان میں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ایم ایس سیز ہیں, پی ایچ ڈیز بھی ہیں, ساری تعلیم حاصل کر کے آئے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو لگایا, ایک سال یہاں ٹھہرے, قرآن اور عربی سیکھی. ان میں سے بہت سے لوگ ہیں نکل کر پھر وہ دعوت قرآن پھیلا رہے ہیں. آج میرے دو شاگرد جائیں گے امریکہ میں اور وہ دورہ ترجمہ قرآن رمضان میں کریں گے. طاہر خان خاکوانی پچھلے سال بھی نیو یارک میں تھے, اس سال پھر ان کا مطالبہ آیا ہے اور آیا ہے تبلیغی جماعت کے مرکز سے. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, لہٰذا وہ جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے وہ ملتان کے جو ہیں انجمن کے اہم آدمی ہیں, یہ عزیز ماقف سعید, یہ شکاگو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہاں پر یہ دورہ ترجمہ قرآن رمضان میں تراویح کے ساتھ ہوگا. پاکستان میں تو بہت سے مقامات پر ہوگا, وہ ندائے خلافت میں اس کی تفسیر بر وقت شائع بھی کر دی جائے گی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نتیجہ تو یہ جو ہمارے تھرو یہ کام ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں نہ معلوم کتنے ادارے قائم ہو گئے, جبکہ اس سے پہلے کوئی ادارہ موجود نہیں تھا میدان میں. ابھی الہدا فاؤنڈیشن, ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک خاتون ہے, پی ایچ ڈی انہوں نے حدیث میں کی ہوئی تھی کہیں انگلینڈ سے. الہدا تو یہ میرے درس کا عنوان تھا جو, جو, جو مشہور 15 مہینے تک جو چلا ہے درس قرآن مجید کا ٹیلی ویژن پر, الہدا, الہدا فاؤنڈیشن انہوں نے قائم کی. اسلامک ریسرچ جو یہاں پر ادارہ ہے, وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اسلام قرآن کے انسٹیٹیوٹ, کام کر رہے ہیں, بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں. اگر چاہیے کہ اس طرح کے کاموں سے وہ گہرائی اور وہ پختگی اور یہ کہ لوگوں کی کمٹمنٹ اتنی ہو جانا کہ پھر وہ کھڑے ہو جائیں ایک انقلاب کے لیے, وہ نہیں ہوتی. لیکن ایک عام جو ہے وہ ایک اویکننگ اور ایک جو ہے وہ اویئرنیس جو ہے وہ تو پیدا ہو رہی ہے الحمدللہ, الحمدللہ. یہ میں نے ساری بات آپ کو اس لیے بتائی, اس اعتبار سے بھی پاکستان بہت بڑے خطرے میں ہے. جس ملک میں دعوت رجوع قرآن اس پیمانے پر ہوئی ہو, پھر وہاں کے لوگ کیسے مسنا ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ایسے مجرموں سے تو ہم لازماً انتقام لے کر لیں گے. آذن اللہ من ذلك, اللہم انا نعوذ بکا, اللہم انا نعوذ بکا من سخطک, اللہم انا نسألک رحمتک. بہرحال یہ دو آیتیں جو ہیں اب اس سے آگے چلیے. ایک امت تو ہماری ہے, آج کی امت مسلمہ, ایک پہلے بھی تو امت تھی نا, وہاں کا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی, تو اس سے ملاقات یا اس کے حصول کے بارے میں آپ کوئی شک نہ کیجئے. اس ٹکڑے میں کافی اقوال ہیں مختلف کہ حضرت موسیٰ سے جو آپ کی ملاقات شب معراج میں ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے, وہ موسیٰ ہی تھے. یا یہ کہ جو انہیں کتاب ملی تھی اس کتاب کے ان کو عطا کیے جانے کے بارے میں شک نہ کیجئے, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. اصل مضمون کیا ہے؟ یہ ویسے بھی جملہ معترضہ ہے, اور اس سورت سجدہ میں جملہ ہائے معترضہ کافی ہے. یہ اس کا ایک اسلوب ہوتا ہے, ہر سورت کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ کو چھوڑ دیجیے اگر درمیان میں سے جملہ معترضہ, وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ, اور ہم نے اس کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اب یہاں تقابل کیجئے, محمد کو جو کتاب عطا ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدن للناس ہے, اور موسیٰ کو جو کتاب ملتی وہ ہدن لبنی اسرائیل تھی. یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. اسی طریقے سے یہاں فرمایا, تو قرآن مجید ہے تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت, جبکہ تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی, اور حضور سے پہلے جتنے رسول آئے وہ صرف اپنی قوموں کے لیے آئے. اگلا جملہ آ رہا ہے, ویسے نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں عام طور پر بنی اسرائیل کا یا یہودیوں کا تذکرہ جب آتا ہے تو وہ منفی انداز میں ہوتا ہے, یعنی تنقید اور ان کی برائی اور ناکامی کو نمایاں کرنا, جیسے سورہ جمعہ میں ہے, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ والله لا يهدی القوم الظالمین. مثال ان کی جنہیں تورات دی گئی, حامل تورات بنائے گئے, پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا, ان اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا ہو. بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیات کا انکار کر دے, اور اللہ ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دیتا, زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یا جیسے نبض فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, جنہیں ہم نے کتاب پہلے دی تھی ان میں سے بہت سے لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. لیکن یہاں ان کی ایک اچھی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو, امنگ پیدا ہو. فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی, اسے ہدایت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے, اور ہم نے ان میں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے امام ہدایت بنا کر کھڑے کر دیے, ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو ہمارے حکم سے ہمارے اذن سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. لما صبروا, جبکہ انہوں نے خود صبر کی روش اختیار کی, وہ قانون بھی آیاتنا یوقنون, اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں کوئی عظمت ہے ہی نہیں, کوئی اچھائی ہے ہی نہیں. آخر اسی تاریخ میں تالوت بھی پیدا ہوئے ہیں, داؤد بھی تھے, سلیمان بھی تھے, سینکڑوں انبیاء بھی آئے ہیں, اسی طریقے سے اچھے لوگ بھی ان میں ہوتے تھے. لہذا وہ لوگ جنہوں نے تورات کو سینے سے لگایا اور تورات سے اپنے سینوں کو آباد کیا اور منور کیا اور پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت پہنچانے میں لگ گئے, ان کو اللہ تعالیٰ یہاں مدح کے انداز میں بیان کر رہے ہیں. یہ گویا کہ اشارہ ہے, کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. مسلمانوں یہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے, تم بھی بحثیت مجموعی قرآن سے تعلق منقطع کر لو گے. خار از محجوری قرآن شدی شکمہ سنجے گردش دوران شدی اے تو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. اور وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. لیکن اس وقت اس اندھیرے کے اندر جو لوگ کھڑے ہو جائیں گے قرآن مجید سے اپنے سینوں کو اپنے اذہان کو منور کریں اور پھر لوگوں کے سینوں اور ان کے اذہان کو منور کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں, یہ لوگ ہوں گے اصل میں یوں سمجھیے کہ زمین کا نمک ہوں گے. یہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے علم بردار. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ہاں یہ ضروری ہے انہیں دنیاوی کیریئر, دنیاوی ایمبیشنز, دنیاوی امنگوں سے اپنے سینوں کو صاف کرنا پڑے گا. جب تک یہ دنیاوی آرزوئیں جو ہیں وہ دل ان سے خالی نہیں ہوتا, آدمی اس کام میں لگ نہیں سکتا. آدمی دیکھے اس نے یہ کر لیا, فلاں ڈاکٹر ہے اس نے یہ کچھ کر لیا, اتنا بزنس بنا لیا, اتنا بڑا ہاسپٹل بنا لیا, فلاں انجینئر جو ہے وہ آج اس مقام پر پہنچ گیا, فلاں کاروباری اور میں بھی کروں. ایک یہ ہے, پھر یہ کام نہیں ہوتے. وہی شخص کے جو یہ طے کر لے کہ مجھے تو زندگی گزارنے کے لیے جو منیمم ضرورت ہے بس وہ پوری ہو جائے, وہ اس کام میں لگ سکتا ہے. صبر کی روش اختیار کرنی ہوگی, مقدم ہے پہلے لما صبروں, جبکہ انہوں نے صبر کی روش اختیار کی. وکانو بے آیات نا یوقنون, اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے. دل میں یقین اور عمل میں صبر, یہ دو چیزیں ہو تو پھر انسان قرآن کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے, قرآن کا مبلغ بن کر کھڑا ہو جائے, جس کے لیے پھر تہنیت اور مبارکباد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بخاری کی حدیث حضرت عثمان بن عفان سے رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں, پڑھیں اور پڑھائیں, سمجھیں اور سمجھائیں, اسی کو اپنا کیریئر بنا لیں. اس سے اعلیٰ کیریئر اور کوئی نہیں ہے. ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامہ. آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم میں نے بہرحال اپنی زندگی کے 35 برس اس لاہور میں اگر لگائے ہیں, 65 میں میں یہاں آ گیا تھا, تو کم و بیش 100 اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان میں نے تیار کر دیے. یہدون بأمرنا لما صبروا, جنہوں نے اپنے کیریئر چھوڑ دیے, میڈیکل پریکٹس چھوڑ دی, اپنے کوئی اور اعلیٰ جو تھے وہ تمام کے تمام کیریئر تج دیے, لگ گئے اس کام کے لیے. خیر اللہ کا شکر ہے. ہمارا میرے ایک ساتھی مختار حسین فاروقی 25,000 کی تنخواہ لے سب چھوڑ کر آ کر بیٹھ گئے, اب سوکھی روٹی پر گزارا کر رہے ہیں, لیکن جنگ میں مرکز دعوت نزول القرآن کا قائم کیا. ڈاکٹر طاہر, وہ کبھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہوتے تھے, طاہر خان خاکوانی, چھوڑ دی اپنی پریکٹس وغیرہ سب, قرآن پڑھا اور پڑھا رہے ہیں, اور اب امریکہ جا رہے ہیں قرآن سکھانے کے لیے. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں, انجینئر نوید ہیں کراچی کے اندر, اسی طریقے سے لگے ہوئے. اللہ کا بڑا فضل ہے. میرے دو بیٹے تو اس میں بالفعل ہیں, تیسرا یہ ہے کہ ابھی ذرا وہ پی ایچ ڈی کرنے میں لگا ہوا ہے, لیکن یہ کہ لگا ہوا اسی کام کے اندر ہے. باقی ڈاکٹر عارف رشید دورہ ترجمہ قرآن کر رہے ہیں, خطبہ جمعہ دے رہے ہیں قرآن اکیڈمی کے اندر. تو میں نے لگ بھگ 100 افراد ایسے تیار کر دی, اعلیٰ تعلیم یافتہ. وہ بسم اللہ کے گنبد والے لوگ نہیں ہیں, وہ کسی ایک کنویں کے میڑک نہیں ہے، کسی فرقے واریت کا ان کے آس پاس بھی گزر نہیں ہے. قرآن جن کے سینے میں ہو، فرقے واریت اس میں آ جائے گئی، ناممکن. ان دونوں میں تو یوں سمجھیے استبعاد ہے، بعد المشرقین ہے. فرقے واریت کی جڑ کاٹ دینے والا یہ قرآن ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ تو حبل اللہ ہے، هو حبل اللہ متین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. البتہ قرآن مجید کے خادموں کے درمیان بھی کسی مسائل میں اختلاف ہو سکتے ہیں، انٹرپریٹیشن کے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کے اندر اختلاف جو ہے وہ ایک رحمت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، براڈ اسپیکٹرم بنتا چلا جاتا ہے. اس معاملے میں امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں، امام مالک یہ کہہ رہے ہیں، امام شاہ، ہمارے سامنے براڈ اسپیکٹرم آ گیا نا. چاروں ائمہ خدا ہیں تو ہمارے لیے ایک گویا کہ سلیکشن کا، پک اینڈ چوز کرنے کے لیے زیادہ براڈ جو ہے ہمارے پاس فرمایا ہے. اولم یہدہم، اس کے بعد کی جو پانچ آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، اس کا صرف رواں ترجمہ کروں گا اس لیے کہ نماز میں آپ سنیں گے. یہ جو قرآن مجید میں مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں، لیکن اس میں جو پہلی آیت میں وہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کا ذکر موجود ہے. اولم یہدہم لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا جو اپنی بستیوں میں اور اپنے گھروں کے اندر چلتے پھرتے تھے. وہ عذاب اکبر، نسیم منسیہ کر دینے والا کہ نام و نشان مٹا دیا جائے. یہ گویا کہ عرب کی پرانی تاریخ، جس کو عرب پائدہ کہا جاتا ہے، وہ عرب اقوام جن کا اب نام و نشان دنیا میں نہیں. قوم عاد کا ڈنکا بج رہا تھا جنوبی عرب کے اندر ایک وقت میں، عظیم ترین شداد کی جنت بنانے والا. شداد قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا، زمین پر جنت بنائی تھی. پھر قوم سمود کا، عرب کا مغربی اور جو شمالی حصہ، اس میں اس کا ڈنکا بج رہا تھا. نسیم مسیحا، انہیں ایک کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے، انہوں نے دعوت رد کر دی، ہلاک کر دیے گئے. ایک کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، دعوت رد کر دی، ہلاک کر دیے. تو اسی طریقے سے یہ عذاب ادنا، عذاب اکبر. عذاب اکبر یہی مسلمانوں پر اسپین میں آیا، جہاں 800 برس حکومت کی تھی وہاں نام و نشان مٹ گیا. اب عمارتیں نظر آتی، لا یرا الا مساکنہم، جاؤ گرناتا میں محل دیکھا، الحمراء محل، یہاں کبھی مسلمان بادشاہ رہتے تھے، اب کہاں ہے وہ نام و نشان میں. مسجد قرطبہ، اقبال نے اسے حرم کہا ہے، اسے حرم کہا ہے، مسجد قرطبہ خالی، اذان کی آواز تک نہیں، وہاں نماز پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں. اقبال کو تو بڑی خاص پرمیشن مل گئی تھی، ورنہ نماز نہیں. اس کے عین قلب کے اندر جو ہے گرجا موجود ہے. اتنی بڑی مسجد، اتنی بڑی، کتنے ستون ہیں گنتے میں آ ہی نہیں سکتے. ہجوم نخیل کہا ہے اقبال نے، اتنے ستون ہیں کہ جیسے کسی نخلستان میں ہجوم نخیل ہوتا ہے، اس طریقے کے ستون تھا. اولم یہدہم، اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. اس میں نشانیاں ہیں تو کیا یہ اس پر غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں؟ اولم یروا اللہ نسوق الماء الی الارض الجرس، اور کیا یہ دیکھتے نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بہا کر لے جاتے ہیں. بارش ہوتی ہے، بارش پانی نالوں کے اندر سے ہو کر پانی بہ کر پہنچ جاتا ہے کہاں، ایک ایسی زمین چٹیل پڑی ہوئی تھی، بے آب ہو گیا، وہاں پانی پہنچ گیا، اور اس کے ذریعے سے فنخرج جو بہی زرعن، اس میں سے پھر ہم پیداوار زراعت اٹھا نکال دیتے ہیں. تاکلوا منہ انعامہم وانفسہم، جس میں سے ان کے جو مویشی ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں. ہماری خلاقی، ہماری تخلیقی قوت، اس کا اندازہ نہیں ان کو. یہ ساری ہماری آیات یہ دیکھتے ہیں، پھر بھی ہماری توحید پر، ہماری قدرت کاملہ پر انہیں یقین نہیں آتا. افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ لیکن آخری بات یہ کہ کیا کہتے تھے، وہ یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، وہ جو قد حجتی کا انداز، اچھا جی کب آئے گی قیامت، اچھا بتا دو، یہ بتا دو ہمیں، تم قیامت 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 کر بتاؤ کب آئے گی. تم کہتے ہو عذاب آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا، کب آئے گا بتا. یہ جواب نہیں ہے، یہ سوال نہیں، اس کا جواب محمد کے پاس نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کب آئے گی؟ حضور نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں، میں آئے گی اور اس کے لیے میں انتظار کرنے کا معمور کیا گیا ہوں کہ تمہیں خبردار کر دوں. عذاب کب آئے گا مجھے نہیں معلوم. وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ ابھی دور ہے یا قریب آ چکا، میں نہیں جانتا. دس نن آف مائی بزنس، میرا کام یہ ہے ہی نہیں، میرا کام تو ہے انتظار، تمہیں خبردار کر دینا. لیکن یہاں پہ اسی انداز میں کہا گیا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، یوم الفتح ہے، جس دن یہ آخری فیصلہ ہوگا، لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوا ہوگا پھر ایمان لانا انہیں مفید نہیں ہوگا، عذاب کے آنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر تو وہ فرعون نے بھی کہا تھا میں ایمان لایا، آمنت بما آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اسی رب پر جس پر بنی اسرائیل لائے. تاریخ انسانی میں صرف ایک اس میں ایکسیپشن ہوئی ہے، قوم یونس کے بارے میں، کیونکہ حضرت یونس اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اپنی قوم سے سخت ناراض ہو کر اللہ نے اس کا جو ہے اس ڈیبٹ کو کریڈٹ کر دیا قوم کے کھاتے میں، کہ جب عذاب کے آثار شروع ہو گئے پوری قوم توبہ کرتی ہوئی گھروں سے نکل آئی، چیخنے چلانے لگی، اللہ کی جناب میں توبہ کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا. یہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے تاریخ، اور میں اس امید میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتا رہا ہوں، اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح کی توبہ کی توفیق دے دے جیسے قوم یونس نے کی تھی، اور ہم بھی اپنی اصل منزل کی طرف دوبارہ رخ کر لیں. قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، اس کے بعد پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. فاعرض عنہم منتظر انہم منتظرون، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، مت ان کے درپے نہ ہو، آپ ان کے پیچھے نہ پڑے. آپ نے تبلیغ اور ابلاغ کا حق ادا کر دیا، اب ان کے پیچھے پڑے رہنے کا فائدہ نہیں ہے، ان کو دفع کیجئے، چھوڑیے. عارض عنہم اعراض کیجئے، منتظر اور انتظار کیجئے کہ اللہ کا فیصلہ کب آتا ہے. انہم منتظرون، یقیناً یہ بھی اللہ کے فیصلے کے منتظر ہیں، تو آپ بھی انتظار کیجئے. اب مجھے آخر میں صرف ایک بات کہنی ہے، 15 دن پہلے کا جو میرا خطبہ تھا اس میں شاید میرے انداز بیان میں کوئی ایسی خامی رہ گئی کہ جس کی بنا پر یہ اس کا تاثر ملا کہ شاید مہاجرین جو ہیں پاکستان میں، خاص طور پر سندھ میں، سندھ کا جو اربن علاقہ ہے، شہری علاقہ، تو شاید سارے کے سارے ہی اب پاکستان کو گویا کہ ڈس اون کر چکے ہیں. مجھے نہیں معلوم، یہ میرا تاثر نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ مجھے ایک ای میل ملا ہے، یہ ڈاکٹر طارق مسعود صاحب ہیں، میکینیکل انجینئر کراچی کے، انہوں نے لکھا کہ آئی ہیو بین لسننگ یور اسپیچز آف جمعہ سلمان آن انٹرنیٹ کوائٹ ریگولرلی، آئی ٹوٹلی اگری ود یور پرسپشن آف اسلام، اینڈ آئی ایم الحمد للہ اسپریڈنگ دیز کانسیپٹس آن ورڈز، اینڈ ان شاء اللہ ویل جوائن تنظیم اسلامی ویری سون. اچھا، ان لاسٹ آف یور جمعہ اسپیچ یو ہیو ایکسپریسڈ آل مہاجرز ان ون کیٹیگری، دیٹ از اینٹی پاکستان، دیٹ آئی تھنک از ناٹ ٹرو ایز اے ہول. I think that apart from these so-called leaders of muhajirs and their accompanying people, a common Muslim muhajir, Pakistani muhajir, will not come into that category that you have mentioned in your speech. Please clarify this fact in your next speech to avoid any disheartening among people. تو میں اس معاملے میں اگر میرا یہ تاثر میری گفتگو سے ہوا ہے تو میں واقعی ان کی اس انتباہ کو قبول کرتا ہوں. یقیناً مہاجرین کی اکثریت اس سوچ میں نہیں ہے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے معاملہ سائلنٹ میجورٹی کے حساب سے طے نہیں ہوا کرتا، معاملہ تو ایکٹیوسٹ کے حوالے سے طے ہوتا ہے. سائلنٹ میجورٹی تو بالعموم جو ہے خاموش ہوتی ہے. سائلنٹ میجورٹی بلوچستان کی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، لیکن بلوچ لیڈرشپ وہ پاکستان کے بالکل حق میں نہیں ہے. آزاد بلوچستان کی قادائی ہے وہ، سندھو دیش وہ بھی ایک مائنورٹی ہے، وہ ان کے کچھ دانشور ہیں، کچھ سیاسی لوگ ہیں، قوم پرست ہیں. عام سندھی مسلمان کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اسی طرح پختونستان کے یا اس طرح کے اور جو ہے ولی خواہ ہوں، ان کے ساتھی ہوں، مٹھی بھر ہیں. 1947 میں جو عظیم شکست انہیں ہوئی تھی، عبرتناک شکست ہوئی تھی، حالانکہ کانگریس کی منسٹری تھی اس وقت تک، لیکن یہ کہ جب وقت آیا ہے تو مسلم لیگ کے اور پاکستان کے حق میں ریفرنڈم کے 99% ووٹ آئے، تو کیا ان کی حیثیت رہے گی؟ لیکن بدقسمتی سے اس وقت صورت یہ ہے کہ باقی لوگ ہیں سائلنٹ اسپیکٹیٹرس، وہ تو دیکھتے رہتے ہیں. یہ جو لوگ ایکٹیو ہیں، جن کی جو ہے وہ کارستانیاں ہوتی ہیں، جو کبھی لندن میں جمع ہو رہے ہیں، کبھی وہاں جمع ہو رہے ہیں، کبھی یہاں جمع ہو رہے ہیں، اور یہی کیا آپ کا خیال ہے کہ مشرقی پاکستان کی اکثریت پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتی؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جو مائنورٹی ہوتی ہے ایکٹیوسٹ، وہاں بھی دانشور جو تھے، ہندو دانشور، مسلم دانشور، یہ لوگ تھے، پروفیشنلز تھے، سرکاری ملازمین تھے، یہ لوگ تھے. اور جو نے اس طرح کا زہر بھر دیا تھا پاکستان کے خلاف اور پنجابی فوج کے خلاف، اور پاکستان نہیں، پنجابی انہیں سب پنجابی نظر آتے تھے، اور آج یہی ہو رہا ہے، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پختونستان ہو، وہ سب جو ہے پنجابی کو گالی دیتا، پنجابی کے خلاف، پنجابی کا ظلم ہے، پنجابی استحصال کرتا ہے، پنجابی یہ کرتا ہے، پنجابی وہ کرتا ہے، ہر گالی پنجابی کے لیے، جیسے کہ اس وقت بھی پنجابی کے لیے. یہ صورتحال جو ہے یہ نہایت خطرناک جو ہے نتائج سے پیدا ہو سکتے ہیں. یقیناً مہاجرین کی عظیم اکثریت میں جانتا ہوں, میں کراچی جاتا ہوں, میں تقریریں کرتا ہوں, میں لوگوں سے ملتا ہوں, ہرگز ان کے حق میں نہیں. لیکن ایکٹیوسٹ وہی ہے, منظم وہی ہے, کاڈرز انہوں نے بنا رکھے ہیں, مسلح انہوں نے کر رکھا اپنے کارکنوں کو, دہشت انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے. یہ ہے صورتحال جو پاکستان کے مستقبل کے اعتبار سے بہت خوفناک ہے. لیکن اس کا میں اب بھی یقین رکھتا ہوں, پاکستان میں اگر اس کی جو اصل جو ہے قوت ماسکا جو ہماری ہے, ہمیں جوڑنے والی شے سوائے اسلام کے کوئی نہیں, کوئی اور شے نہیں, زبان نہیں, لباس نہیں, کوئی شے نہیں, ہمارے جوڑنے والی شے اسلام, جس نے کہ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں کو یوں بنا دیا تھا. حالانکہ بود المشرقین تھا, ان کا زبان کا فرق ہے اور یہ کہ بود و باش کا انداز کا فرق ہے, ان کے وہ تہبند جو ہے وہ چوخانے والی تہبند وہ ان کا گویا کہ قومی شعار ہے. یہاں جو ہے ہمارے ہاں وہ شلوار ہے, مختلف چیزیں ہیں. کھانے پینے میں ان کی وہ ماچ بھات جو ہے بہترین ان کا جو ہے من بھاتا غذا ہوگا, من بھاتا کھاجا ہے. ہم شاید وہ مچھلی کے اندر جب بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوتے ہیں ہم پاس نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ کافی سے جوڑنے والی اسلام, اس کو ہم نے یہاں کمزور کر دیا, لہذا بکھر گئے. شیرازہ بندی تو کسی شیرازہ کو جمع کرنے والی چیز کی بنیاد پر ہوتا ہے. اب بھی اصل میں کرنے کے کام دو ہی ہیں, اسلام کی طرف پیش رفت ہو نمبر ایک, تو جو یہ آپ کی سائلنٹ میجورٹی ہے اس کے اندر جو جذبہ ہے وہ ابھر کر آئے گا, ایک امید پیدا ہوگی. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے, یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے, پھر برگ و برگ پیدا, یہ جذبہ ابھرے گا عوام کے اندر سے ابھرے گا. اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے, پاکستان کے صوبوں کو چھوٹا کیا جائے, تقسیم کیا جائے. یہ تو معبود بن گئے صوبے, یہ مقصود و مطلوب بن گئے ہیں. جیسے وطن کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, آج کا سب سے بڑا معبود جو ہے خدا وہ صوبہ بن گیا. پنجاب کو 5 صوبوں کے اندر تقسیم کیجئے تاکہ سندھی بھی تیار ہو جائے 3 صوبوں میں تقسیم ہونے کے لیے. 1 کروڑ کا ایک ایک صوبہ تقریباً پلس مائنس 1 کروڑ صوبہ بنائیے. پھر یہ کہ پنجاب کو بھی سینٹ کے اندر 5 صوبوں کی نمائندگی ملے گی نا, اب تو یہ کہ وہ ایک نمائندگی مل رہی ہے اسے, سینٹ کے اندر نمائندگی پنجاب کی بلوچستان کی برابر ہے. اگر آپ یہ چھوٹے یونٹ بنائیں اور یہ صوبائیت جو ہے صوبائیت پرستی ختم ہو جائے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ. اور دوسری بات وہ کہ جس پر اگرچہ میں نے جو بھی تقریر کی تھی حمید نظامی ہال میں, اس پر شذرہ لکھا تھا نوائے وقت کے جو بھی ادارے نے, تو میری اس بات سے انہوں نے اختلاف کیا, اگرچہ کیا ہے بہت ہی شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور میرا ادب اور احترام کرتے ہوئے, لیکن یہ کہ یہ آپ صدارتی نظام کی بات نہ کریں. میں گیا تھا پھر مجید نظامی صاحب سے ملا ہوں اور طے ہوا ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایک نشست ہوگی اسی موضوع پر کہ صدارتی اور پارلیمانی میں سے کون سا نظام جو ہے اس ملک کے حق میں بہتر ہے, اصولی اعتبار سے اور پریکٹیکل اعتبار سے. اس پر بھی انشاءاللہ نشست ہوگی وہی حمید نظامی ہال میں. لیکن یہ ہے کہ میری رائے یہی ہے کہ صدارتی نظام ہو لیکن چھوٹے یونٹس بنا کر, اور انہیں زیادہ سے زیادہ اختیارات جو ہے یونٹس کو دے دیے جائیں. بہرحال یہ دو کام ہیں جن سے کہ اگر آدمی آگے بڑھیں گے تو یہ سارے خطرات ختم ہو جائیں گے, اور جو ہماری سائلنٹ میجورٹی ہے اس کے اندر کا جو سویا ہوا جذبہ ہے وہ جاگ جائے گا, اور یہ سارے خطرات ہمارے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گے. ایک منٹ تشریح رکھیے, ایک اعلان بہت اہم ہے. ہمارا جو انجمن خدام القرآن کا شعبہ سم و بصر ہے اس نے ایک پیشکش کی ہے, تلاوت قرآن ایک کمپیکٹ ڈسک میں, سی ڈی میں, ایک سی ڈی میں. دو عظیم ترین قراء جو ہیں آج کے مصر کے, ایک ہیں الشیخ محمد صدیق المنشاوی اور دوسرے ہیں الشیخ محمود خلیل حسنی, ان دونوں کے مکمل قرآن کی قرآت تلاوت ترتیل کے انداز میں, ترجمہ اور یہ کہ اس کا متن جو ہے متن کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو جب سی ڈی لگا دیں گے اپنے کمپیوٹر میں تو متن بھی ساتھ کے ساتھ آئے گا, متن ہے اور بھی یہ کہ اس کے ساتھ ان کی تلاوت انتہائی خوبصورت. قرآن کا فن واقع یہ کہ مصریوں پر ختم ہے, اور یہ سی ڈی باہر سال پر موجود ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.